في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، صدق الله العظيم. میرے مرشد، میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا دامت برکاتہم، فرماتے ہیں کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں، اور وہ چاروں کی جو چاروں قسمیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. چار قسمیں ہیں، پانچویں ہو نہیں سکتی، اور چار کی چار جو تعریف کی اقسام ہیں وہ چاروں کی چاروں اللہ کے لیے خاص ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. اور یہ چار اقسام وہ چاروں اللہ کے لیے خاص، اور وہ چار قسم کیا ہے؟ نمبر ایک، کہ کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف کرے، در حقیقت یہ اس بندے کی تعریف نہیں بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کی تعریف ہے. جیسے اگر کسی طالب علم کی تعریف ہو تو وہ حقیقت میں اس طالب علم کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ اس کی درسگاہ، اس کے ادارے، اس کے مدرسے کی تعریف ہوتی، جہاں سے اس نے تربیت پائی ہے. کسی اولاد کی تعریف کرے تو وہ اولاد کی نہیں بلکہ اس کے ابا کی تعریف ہوتی ہے، والدین کی. کسی مرید کی تعریف اس کے شیخ کی تعریف کہلاتی ہے. تو بندے کی جو تعریف ہے وہ در حقیقت، چونکہ بندے کی جو جس خصوصیت اور جس کمال کی تعریف کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حدیث شریف میں اس سے پہلے مضمون ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تمہارے منہ پر تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. اس لیے صرف ایک حدیث شریف پڑھنے سے کسی مسئلے کو پیش نہیں کیا جا سکتا، جب تک دوسری احادیث مبارکہ کے ذخیرے پر نظر نہ ہو. اب یہ حدیث شریف ہے کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. جلسہ ہو رہا ہے، استاد نے اول آنے والے لڑکے کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ بچہ بہت لائق ہے، فرما بردار ہے، اور ہمیشہ اپنے تعلیمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اول آتا ہے. استاد اسٹیج سے اترا، مٹی لے کر آیا، استاد جی منہ کھولیے کہ میں آپ کے منہ میں مٹی ڈالنا چاہتا ہوں. تو کیا آپ اس بچے کی اس حرکت کو روا سمجھیں گے کہ یہ بچہ, اور وہ بچہ ہی کہہ رہا ہے کہ میں حدیث شریف پہ عمل کر رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے. اب اس کی کیا معنی, کہ حدیث شریف میں الفاظ ہے, اس الفاظ نبوت سے مراد نبوت کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے اسلاف سے رابطہ کرنا پڑے گا. لہذا شرح اس حدیث شریف کے تحت لکھتے ہیں, میرے مرشد نے یہ بات فرمائی, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تعریف جو محض دنیا کے بٹورنے کے لیے ہو, دنیاوی غرض اور مطلب اور لالچ ہو, جیسے بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے شاعری شعرا حضرات, شعرا, اور یا کسی مالدار کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ اس سے مال بٹورا جا سکے, تو چونکہ اس تعریف سے غرض دنیا اور یہ مچھر کا پر ہے, اس لیے فرمایا کہ ایسے شخص کے منہ میں مٹی ڈال دو, گویا کہ تیرے منہ میں خاک, تیری اس جھوٹے کلمات پر خاک پڑے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جس آدمی کوئی اپنے غرض مطلب لالچ کے لیے جس کی تعریف کرتا ہے, اگر وہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے تو اس کو گالیاں بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا ذرا. اور کوئی اگر کسی اللہ والے کی تعریف کرتا ہے, استاد اپنے شاگرد کی, شاگرد اپنے استاد کی, تو وہ مطلب پیچھے کو کس کو, تو وہ مطلب اس سے دنیاوی چونکہ نہیں ہوتا, بلکہ استاد اگر اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو, تاکہ وہ اپنی دینی اور تعلیمی صلاحیت کو مزید استعمال کر کے, مزید محنت کر کے, مزید آگے بڑھے. مرشد نے سنا ہے کہ ایک شاعر نے کسی نواب کی تعریف کی, آدھے گھنٹے تک اس کے شان میں قصیدہ پڑھا اور اشعار سنائے تعریف کے, اور عموماً یہ جو تعریف ہوتی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے, جس میں کہتے ہیں کہ محاورہ ہے کہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں, اور چونکہ وہ تعریف جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اس لیے اس تعریف کی مذمت آئی ہے, یعنی اس تعریف کی تعریف نہیں آئی ہے بلکہ اس تعریف کی مذمت اور برائی آئی ہے, گویا کہ یہ تعریف نہیں ہے. وہ جو شاعر, اس نے نواب کو خوش کرنے کے لیے آدھے گھنٹے تک اس کی تعریف میں اشعار سنا ہے, نواب واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ, کہ اشعار مکمل ہوئے تو نواب صاحب نے کہا کہ کل صبح 9 بجے آنا, اور ظاہر بات ہے ایک نواب کے منہ سے نکلے تو یہ گویا کہ ایک اشارہ ہے. اب شاعر گھر گیا, خوشی کے مارے اس کو رات بھر نیند نہ آئی, صبح اٹھ کر صبح غسل تیار ہو کر نواب صاحب کے دربار میں 9 بجے پہنچ گیا. اب جو نگاہیں شام کو نواب صاحب کی تھی, اب ان نگاہوں میں وہ بات نہیں, نواب صاحب نے پوچھا کہیے کیسے آنا ہوا؟ کیا حضور نے بلایا تھا؟ جناب والا نے یاد فرمایا تھا کل میں حاضر خدمت ہوا تھا، آپ کی شان میں اشعار سنائے تھے، آپ نے فرمایا تھا صبح 9 بجے آ جانا، تو میرے مرشد نے فرمایا کہ نواب صاحب نے کہا کہ تم نے ہمیں آدھے گھنٹے اشعار سنا کر خوش کیا، زبان سے کچھ الفاظ کہہ کر تم نے تو مجھ کو صرف آدھے گھنٹے خوش کیا، میں نے تو تمہیں رات بھر خوش رکھا. یہ ہے الفاظ. تو اس حدیث شریف میں جو فرمایا کہ جو اس کی جو تم تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، تو اس سے مراد وہ ہے کہ جو دنیاوی غرض اور مطلب اور لالچ کے لیے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس ایک حدیث شریف کے پڑھ لینے سے اس مسئلے کی پوری علم اور پوری معلومات حاصل نہیں ہو جاتی. دوسری حدیث شریف میں آئے، آپ سنیے، دوسری حدیث شریف میں آئے کہ اذا مدح المؤمن ربا ایمانہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھیے دو تعریف حدیث شریف آ گئی نا، اب دونوں کے الفاظ پر غور کرے تو ایک دوسرے کی لگے. اسی حدیث شریف سے پتا یہ چلا کہ وہ تعریف جو دنیا کی غرض اور مطلب اور لالچ کے لیے ہو اس تعریف کی مذمت ہے، اور جو کسی اللہ والے کی صاحب علم کی تعریف ہے تو در حقیقت اب اس اللہ والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ المطلق اذا اطلق مراد به الفرد الکامل، یہ قاعدہ ہے کہ جب مطلق کا اطلاق کیا جائے تو اس سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے. گویا کہ جب مومن کا اطلاق کیا جائے گا تو مومن کامل مراد ہوگا، اور مومن کامل کی نظر مخلوق پر نہیں خالق پر ہوتی ہے. لہذا جب اس بندے کی کوئی تعریف کرے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ کیسا آپ کی عنایت اور مہربانی ہے کہ میں جو اس قابل تھا کہ مجھ پر جوتے برسائے جاتے اور لوگ میری غیبتیں کرتے میری برائیاں کرتے، آپ نے میرے عیوب کو اپنے پردہ ستاری سے چھپا دیا اور یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے. یہ ہے وہ مراد کہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اپنی تعریف پر نظر نہیں رکھتا، ان الفاظ پر نظر نہیں کرتا، بلکہ اپنے اوپر نظر کرتا ہے کہ یا اللہ کتنا آپ کا کرم ہے کہ میں کس قابل ہوں اور میں کیا مجھے ہونا چاہیے تھا، اور آپ نے اپنا کرم فرمایا کہ ایک بندے کے دل میں میرے لیے نیک گمان ڈال دیا. تو در حقیقت اس کی نظر مخلوق پر نہیں بلکہ خالق پر ہوتی ہے کہ اللہ آپ کا کیسا کرم ہے یہ مجھ پر. اس لیے فرمایا ربا ایمانہ، تو چونکہ اس کے نظر اللہ پر چلی جاتی ہے اس سے اس تعریف سے اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. پتہ ہی چلا کہ جو اپنے مشائخ کی اپنے اساتذہ کی صاحب علم اللہ والوں کی تعریف ہے یہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے اور اس کی مذمت نہیں آئی. ایک آدمی کسی کی صحبت سے اللہ کی محبت اور تعلق سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، اس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر وہ اس کو اپنا محسن مانتا ہے میرے پیارے دوستو تو اس میں غیر اللہ کہاں ہے؟ کہ ماں باپ کے احسان مند رہنے کے لیے مرتے دم تک کے لیے، بلکہ مرنے اگر ماں باپ کا انتقال بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی ان کا احسان مند رہے. کیونکہ پالنے والے اللہ ہیں، لیکن ان کو وسیلہ بنا دیا، صرف وسیلے کی وجہ سے ان کا زندگی بھر احسان مند رہنا ہے. توحید تو یہی تھی نا، نہیں جی اللہ نے پالا، انہوں نے کیا پالا؟ لیکن توحید سکھانے والے سمجھانے والے خود پر ہیں، نہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تو پتہ چلا یہ عین توحید ہے. اپنے بڑوں کی احسان مند رہنا، اپنے محسن کا احسان مند رہنا، یہ بھی توحید سے خالی نہیں ہے میرے دوست، بھار نہیں ہے توحید سے. تعریف کی ایک قسم کیا ہے کہ بندہ بندے کی تعریف کرے، اور در حقیقت وہ اللہ کی تعریف. دوسری قسم کیا ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے، یہ تو سمجھ آتی کہ ہے یہ اللہ کی تعریف، کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے کریم ہیں، کیسی مہربانی فرمانے والے ہیں، اپنے نالائق بندوں پر کیسا کرم فرماتے ہیں کہ ان کے عیوب کو چھپا کر، پردے سے تاری میں ڈال کر، گناہوں کو چھپا کر نیکیوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں. یعنی اگر ہمارے عیوب اگر پتہ چل جائے تو کوئی تھوکنا بھی پسند نہ کرے. کتنا تو بندہ اللہ کی تعریف کرے، یہ اللہ کی تعریف کی دوسری قسم. تیسری قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کی تعریف فرمائے، سبحان اللہ. جیسے کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے، کہتا ہے دیکھو ہم نے بنایا، کمہار بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے ایسے برتن بنائے، دیکھو کیسا مٹی سے برتن بناتے ہیں نا کمہار، تو کیسے دیکھو کتنا اچھے برتن بنایا ہے، سیکھیے جناب. وہ پروڈکٹ کا کیٹالاگ بنا کر دیتا ہے، یہ بھی تو تعریف کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی تعریف، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر فرمائی، یہاں تک کہ بندوں کی چال بھی بتا دی، یمشون علی الارض ہونا عباد الرحمن، کہ ہمارے خاص بندے جو ہے نا رحمان کے، یمشون علی الارض، جب زمین پر چلتے ہیں تو ہونا ہماری عظمتوں کے سامنے دبے ہوئے چلتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. پھر والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جب خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی کرتے ہیں، نہ اسراف نہ کنجوس، نہ فضول خرچ نہ کنجوس، سبحان اللہ. پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی تعریف ذکر کی ہے، یہ تعریف کی تیسری قسم ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی تعریف فرمانا ایسا ہی ہے، سمجھانے کے لیے یہ بات کہ استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرے کہ دیکھو یہ فلاں سبجیکٹ میں کیسا ہے، تو وہ پڑھا رہا ہے، استاد نہیں پڑھایا تو استاد اپنی تعریف کرے کہ دیکھو میں نے کتنا اچھا پڑھایا، سبحان اللہ، واہ مالک واہ، الحمدللہ، تمام تعریف ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بندوں کو یہ صفات اور کمالات عطا فرماتے ہیں، اور ان کی جو تعریف فرما رہے ہیں یہ آپ کی عطا فرمودائی تو ہے صفت، آپ ہی نے تو اپنے بندوں کو یہ عطا فرمایا. تو تعریف کی ایک تیسری قسم یہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ کمال دیا نا، اب خود تعریف فرما رہے ہیں، یہ بھی ان کی قسم. اور تعریف کی چوتھی جو قسم ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف فرمائے کہ ہم ایسے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے، اگر اپنا تعارف نہ فرمائیں، اپنی تعریف نہ سکھائیں، نہ بتائیں، تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے. لہذا اس تعریف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما رہے ہیں. لیکن استاد اس پر تواضع ہے جی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایک طالب علم آیا کہ استاد جی یہ پڑھنا ہے، ارے بھائی میں تو کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی اس سے دین سیکھ سکے گا؟ استاد جی
یہ بتا دے بھائی مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تو نتیجہ کون سیکھے گا اس سے؟ اب ایک آدمی کسی اللہ والے کے پاس حاضر ہوا کہ مجھے آپ سے اللہ کی محبت اور تعلق سیکھنا ہے, بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں, میں پنجرے میں نیا نیا قیدی آیا ہوں, بتاؤ بھائی کیسے فریاد کرتے ہیں؟ اب شیخ پر تواضع, جی ہم کیا بتائیں, ہم تو کچھ بھی نہیں, کچھ بتاتا ہی نہیں ہے شیخ, کیا سیکھے گا؟ اس لیے بزرگوں نے یہ مسئلہ بتایا کہ شیخ جو ریا کرتا ہے, اور ریا یہ کہ اپنے عمل کو ظاہر کرتا ہے, در حقیقت اس ریا پر بھی اس کا یہ ریا اس مرید کے اخلاص سے افضل ہے, کیونکہ در حقیقت اس کا یہ عمل کو ظاہر کرنا اپنے شاگرد اور مرید کے لیے ترغیب کا درجہ ہے. کہ جیسے شیخ فرمائے کہ دیکھو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 17 برس میرے شیخ اپنے شیخ حضرت کو پوری کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. اب یہ اس میں کتنا بڑا ایک پیغام ہے کہ بھائی اپنے بڑوں کی خدمت کرو. فرماتا ہے کہ میں 10 برس حضرت کے ساتھ بالکل چپکا رہا. یہ بیان فرما دیا, گویا کہ اللہ والوں کے ساتھ ایسے رہو کہ بالکل چپکو ان کی صحبت میں, ان کی صحبت سے ایسا درد حاصل کرو. حضرت والا نے ایک دن جنوبی افریقہ میں ایک بات فرمائی کہ ایک کیفیت تھی حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو جو کچھ ملا اس نظر کی حفاظت سے ملا. دیکھیں نا اپنے ایک عمل کو ظاہر فرما دیا کہ حفاظت نظر سے. کیوں؟ کیونکہ مجاہدہ زبردست ہے, اور اس زمانے کا ایک بہت بڑا غیر اللہ ہی, یعنی اب تو عالم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی تصاویر ہیں عورتوں کی. وہ کل لوہار آیا ہوا تھا گرل کے لیے ڈیزائن پسند کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی کتاب لے آنا ذرا جس سے دیکھ کر ڈیزائن دیکھ لیں. اب کتاب کھولی, اب وہ گرل ہے اس میں عورت کی تصویر بنائی ہوئی. اب آپ بتائیے اس کے کیا تعلق ہے؟ حول ولا قوۃ الا بالله. ابھی اس کے کیا جوڑ, کیا رابطہ, کیا تعلق؟ ہر جگہ عورتوں کی تصویریں, سائن بورڈ دیکھیں, نہیں جہاں گھستی وہاں بھی گھسڑ دیتے ہیں. ایک مکان کا ڈیزائن ہے, وہ مکان کا فلیٹ کا ڈیزائن بنایا تو لوگ فلیٹ کو دیکھیں گے, اس کے ساتھ بھی عورت کی تصویر لگا دی. کیا جوڑ ہے؟ اب یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ بیمار پر اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعاء المریض کا دعاء الملائکہ, مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا. اب ہمارا مریض ہسپتال میں داخل ہوا, اب عالم یہ کہ نرس آئی, آکسیجن منہ میں لگی ہوئی ہے, بیوی پاس بیٹھی آنسو بہا رہی ہے, تسبیحیں پڑھ رہی ہے, بچے بھی قرآن پاک لے کر بیٹھ گئے, نہ آنکھیں کھول رہے ہیں نہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں. اب نرس آ گئی, اس نے اپنی میٹھی آواز میں آ کر کہا کہ حاجی صاحب اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, نبض دیکھنی ہے. وہ جو منہ سے کچھ کہہ نہیں رہے, آنکھیں کھول نہیں رہے, ہاتھ میں راشا ہے, جھٹکے سے ہاتھ آگے آتا ہے, یہ لیجئے پکڑ لیجئے لیکن پھر چھوڑیے گا مت. وہاں پر بھی ہسپتال میں بھی بد نظری کی لعنت میں مبتلا. تو جس مریض پر اللہ تعالی کی رحمت برستی اب بد نظری کر کے لعنت برس رہی. کیا جگہ موبائل فون ہے, آؤ کچھ ٹاک شاک کریں. موٹر سائیکل کا اشتہار ہے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ تصویر لگا دی کہ گھر سے نکلیں تو بے پردہ عورتیں الگ, اخبار پڑھیں اس میں تصاویر الگ. یعنی اب عالم یہ کہ کوئی چیز اٹھا لیں وہ تصویروں سے خالی الا ماشاء اللہ ملے گی. تو وہ ایسا مجاہدہ شروع ہو رہا ہے. سالک کے لیے جو نظر بچانا چاہتا ہے, اور باقی جس آدمی نے نظر بچانی نہیں ہے وہ تو یہ عذر پیش کرتا ہے کہ ارے صاحب اس زمانے میں نظر کہاں بچائی جا سکتی ہے. میرے مرشد دعوت برکاتہ تم نے ایک دن روتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے معاشرے میں, تمہارے اس زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو اس حالات میں بھی اور ان حالات میں بھی نظر کی حفاظت کرتے ہیں, کل قیامت کے دن یہ لوگ تم لوگوں پر حجت ہوں گے. کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو جب یہ لوگ نظر بچا رہے تھے تو تمہارے معاشرے کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں, اسی معاشرے میں اسی زمانے میں رہ کر انہوں نے اسی بازار اور مارکیٹ میں رہ کر اسی سوسائٹی میں رہ کر جب ان لوگوں نے داڑھی رکھی ہے تو تم داڑھی کیوں نہیں رکھ سکتے. کہ اگر ملا ہوتا تو کہتے کہ جی یہ تو ملا ہے, لیکن کمپیوٹر کی فیلڈ, ہاسپٹل کی فیلڈ, انجینئرنگ کی فیلڈ, اسی دنیا دار فیلڈ کے جو لوگ داڑھی رکھ سکتے ہیں تو دوسرا داڑھی کیوں نہیں رکھ سکتا. یہ لوگ حجت بنیں گے. لہذا ایسے لوگ ہیں اسی داڑھی کے ساتھ سارے عالم میں اپنے کاروباری سفر کرتے ہیں, اسی داڑھی کے ساتھ, یہی شلوار ان کی ٹخنوں سے اوپر, سر پر ٹوپی. یا بعض لوگ ہیں ماشاءاللہ امامہ بھی پہنتے, مجھے سنت کے موافق صاف نظر نیچی کیے جہازوں پہ سفر کر رہے ہیں. ایک ساتھ ماشاءاللہ امریکہ پاکستان سے کینیڈا, ان کی فلائٹ کراچی سے کینیڈا گھنٹوں پر مشتمل فلائٹ ہوتی ہے, 12-12 گھنٹے. کیا علم ہوا, کراچی سے ٹورنٹو تک پورا قرآن مجید ختم کر ڈالا. ایسے بھی ہیں لوگ. یہ میرے معاشرے کے لوگ ہیں. ایئر ہوسٹس سے کوئی نہیں, کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے نظر نیچی کر کے بات کر لی ختم. یہ میرے ہی زمانے کے لوگ ہیں. اور جہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی بھی ہے. پوری دنیا میں سفر ہوتے ہیں, ایک نہیں دسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں یہ لوگ حجت ہیں ہم پر. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں کہ نہیں, تمہارے زمانے کے ہیں کہ نہیں. جی اللہ میاں, کہ دیکھو انہوں نے داڑھی رکھی تھی کہ نہیں رکھی. یہی لوگ نظر بچا رہے تھے کہ نہیں, انہوں نے شرعی پردہ کیا کہ نہیں کیا. شرعی پردہ بھی کر رہے ہیں, نظر بھی بچا رہے ہیں, گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں. تو جب یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. صحبت کا اصل میں یہی راز ہے.
بارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسبا اسبا یقی خوشتر روت، کہ گھوڑے کو تم مارو گے کہ ایسے چلو نہیں چلے گا، لیکن اسی گھوڑے کو گھوڑوں میں ڈال دو وہ چال سیکھ جائے گا بغیر ڈنڈے کے. یہ صحبت کا فیض ہے، بس اللہ کی محبت کی چال سیکھنے کے لیے اللہ والوں میں رہ پڑے. یہ خانقاہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ان کی صحبت سے ان کے ایک تو قلب کو ایک نور ملے گا، اور پھر دوسرا جیسے وہ چلیں گے ہم بھی ویسے چلنا شروع کر دیں گے. پھر یہ شعر پڑے گا، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، دیکھیے نا ہمارے یہاں قانون ہے کہ گاڑی سیکھنے والا جو لرنر ہوتا ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے ایل بھی لکھ کر لگائے تاکہ دوسروں کو تنبیہ رہے کہ دیکھو بھائی اس گاڑی پہ ایل لکھا ہوا ہے، اگر تم نے اپنی گاڑی کی حفاظت نہیں کی تو تمہاری گاڑی کے ایل لگ جائیں گے. گویا کہ یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ گاڑی چلانے والے کو گاڑی چلانے کے بارے میں ایل نہیں پتا. جی یہ علامت ہے، کے لیے بھی لازم ہے کسی پکے لائسنس والے کے ساتھ بیٹھے، اکیلا بیٹھ سکتے ہیں، قانون ان جرم ہے. کیوں؟ پرانے سے سیکھے. سبحان اللہ، میرے شیخ فرماتے ہیں یہی صحبت کا راز ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں ان اللہ والوں کی صحبت سے ایک تو تمہارے قلب کو تعلق معلّہ ملے گا، نور ملے گا، جس سے اس عمل کو کرنے کی تمہارے اندر وہ جو ہمت ہے وہ اجاگر ہو جائے گی، آگے بڑھے گی. کہ یار یہ میرے معاشرے کا میری فیلڈ کا آدمی جب یہ داڑھی رکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں رکھ سکتا، جب اس کی شلوار ٹکنے سے اوپر ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی. یہ ہے راز صحبتوں کا. اس لیے مثل مشہور ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یہ راز ہے صحبت کا. تیرے مرشد دامت برکاتہ نے راز اپنا ظاہر فرمایا کہ مجھ کو جو کچھ ملا حفاظت نظر سے ملا. ادھر آ جائے، ادھر. مجھ کو جو کچھ ملا حفاظت نظر سے ملا، کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں مجاہدات کرتے تھے، کم کھاؤ، کم سو، سوکھا کھاؤ. فرمایا اس زمانے میں اس مجاہدے کو مت کرو، بس ایک مجاہدہ کر لو، وہ کہ نظر بچانے کا مجاہدہ کر لو. اس وقت کیونکہ ہر زمانے کے حالات الگ ہوتے ہیں، اس وقت عریانی اتنی زیادہ ہے کہ میرے مرشد فرماتے کہ بس جو جنگ لڑنی ہے یہاں لڑ لو، اس سے تمہارا دل ایسا ٹوٹا ہوا ہوگا، ہر وقت نظر بچانے کا جو غم ہوگا اس سے دل شکستہ اور ٹوٹا ہوا رہے گا، لیکن یہی ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالی کی تجلیات کا، عنایات و مہربانیوں کا مرکز بن جائے گا. اور فرمایا کہ تم یہ شعر پڑھ سکو گے کہ میر میرے دل شکستہ میں، میر میرے دل شکستہ میں جامو مینا کی ہے فراوانی. اللہ تعالی کی محبت کی شراب تمہارے قلب میں ہوگی. ابھی گزشتہ پیر کو میں خانقاہ حاضر ہوا تو حضرت مولانا مدر صاحب دعوت برکاتہم نے حکم فرمایا کہ پیر کی جو مجلس سے بیان کرو، تو اس بیان میں بات چلی کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی شراب اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں. تو بیان کے بعد ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ شراب محبت کیا ہوتی ہے جی، وہ تو حرام ہوتی ہے شراب. پرچہ دیکھیے کتنا مشکل، اور وہ غیر ملک کے، اردو بھی اصل میں اردو ہے نا، اردو تو ہوتی ذوق ہوتا سمجھ جاتا. جیسے حضرت والا کا ٹنڈو جام میں بیان تھا اور وہاں تقریباً 16 ایم ایس سی بیٹھے ہوئے تھے سائنسدان، اور دو یا چار کے قریب پی ایچ ڈی بھی تھے اس میں جو ایگریکلچر یونیورسٹی کے سارے پڑھے لکھے. حضرت والا نے فرمایا کہ نظر بچانے میں قلب کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ گویا کہ کلیجہ اچھل کر حلق میں آ جاتا ہے. وہیں پر ایک ساتھ سائنسدان, انہوں نے بیان کے بعد کہا کہ حضرت یہ کلیجہ حلق میں کیسے آ جاتا ہے, کیونکہ کلیجہ تو ادھر ہے دل سے نیچے اور حلق ادھر ہے, یہ کیسے آ جاتا ہے؟ سادگی, یعنی اعتراض نہیں تھا, یہ جناب کی سادگی تھی. حضرت ہنس پڑے, فرمایا سائنسدان کو دیکھو, فرمایا بھائی یہ محاورہ ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ارے میاں کیا اتنا شور مچایا ہوا ہے کہ آسمان سر پر اٹھا لیا. کوئی آسمان سر پر اٹھاتا؟ یہ تو محاورہ ہے. ارے صاحب کیا کروں, بس ایسی حالت تاری ہوئی, مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. کوئی زمین پیروں سے نکلتی ہے؟ یہ محاورات ہے نا. اب وہ بھی محاورہ ہے کہ کلیجہ حلق میں آ گیا. اب وہ سائنسدان, وہ ہمارے پیر بھائی ہیں, حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, خود سناتے اپنا قصہ. حضرت نے فرمایا کہ سوچتے کہ حضرت نے فرمایا اس بیوقوف کو دیکھو, ایم ایس سی بنا ہوا ہے اور اس کو اتنا نہیں پتا کلیجہ حلق میں منہ میں آنا کیا ہے. یہ تو صاحب زبان کا عالم ہے, وہ تو بیچارے کسی اور ملک کے تھے تو مجھ سے پوچھنے لگے یہ شراب کی محبت یہ کون سی ہوتی ہے. میں نے کہا اس کو میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے, اب ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی جو گفتگو کی ان کے سامنے, میں نے کہا بھائی بات یہ ہے جب انسان شراب پیتا ہے تو اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, اس کیفیت کی وجہ سے اس کو ہوش نہیں رہتا, بس جس چیز کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی اور بات یاد نہیں ہوتی, اسی کو نشہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا جناب؟ اسی طرح سے شراب محبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں وہ کیفیت اور اللہ تعالی کی محبت کا وہ نشہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھے, اس سے مراد یہ ہے وہ شراب محبت الہیہ. کہنے لگے وہ تو حرام ہے. میں نے کہا حرام ہے لیکن قرآن پاک میں ذکر ہے نا کہ شرابن طہورا, اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پلائیں گے پاک شراب. تو اللہ تعالیٰ, اللہ والے جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو دنیا میں ہی شراب طہور پلاتے ہیں. وہ کیسے پتا چلے گا؟ دیکھو وہ ایسے پتا چلے گا کہ ایک آدمی جو دنیا والی شراب پیتا ہے تو شراب پی کر گالیاں بکتا ہے, ایسا ہوتا نا, شرابی گالیاں بکتا ہے, اور نہ حلال کی تمیز ہوتی ہے نہ حرام کی, نہ ماں کی تمیز رکھتا ہے نہ بہن کی تمیز نہ بیوی کی تمیز, نہ بڑا نہ چھوٹا, کسی کو نہیں دیکھتا. یہ ہے دنیا کی شراب. اور اللہ تعالی کی محبت کی شراب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی محبت کی شراب پینے والے ہیں دنیا کی شراب پینے والے کی زبان سے گالیاں اور الفاظ الٹی سیدھی چیزیں نکلتی ہے, اور اللہ کی محبت کی شراب پینے والوں کی زبان سے اللہ تعالی کے عشق اور محبت اور اللہ کے تعلق کی باتیں نکلتی ہیں. فرق ہے. اور وہ اللہ میں اور اللہ کی پسند میں اور غیر اللہ میں اور غیر اللہ کی پسند میں تمیز رکھتا ہے. یہ فرق ہے اللہ تعالی کی محبت کی شراب اور دنیا کی شراب, جو حرام والی ہے جس کو حرام فرمایا.
اور ایک فرق وہ بھی ہے جس کو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو شراب ہے اس کا نشہ ایک رات کا ہوتا ہے. اللہ تعالی کی جو محبت کی شراب کا نشہ ہے وہ نشہ ایسا ہے کہ وہ جنت میں بھی نہیں اترے گا. لہذا شہید سے شہید کہہ گئے کہ اللہ میاں آپ کی محبت میں جان دینے کا مزہ نہیں ہے یہاں پر. اب یہ وہ جو نشہ ہے اللہ کی محبت کی شراب کی گردن اڑ گئی, گردن کاٹ دی, خون نکل گیا, لیکن اس شہید کو اس عاشق کو جو نشہ ایسا ہے کہ جنت میں جا کر کہہ رہے ہیں اللہ میاں نعمتوں کی فراوانی ہے لیکن آپ کے راستے میں جان دینے کا مزہ نہیں ہے. فارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو مکن تحذیرم اس کشتن کے من, تو مجھے ڈرا رہے مرنے سے. ارے ہمارا یہ عالم ہے کہ تشنہ زارم بخون خیشتن, کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے خون کے خود پیاسے ہیں, تو ہمیں مرنے سے ڈراتا ہے. اگر ضروری بات ہو تو مناسب نہیں ہے یہاں پر, باہر جا کے کر لیں. اپنے خون کے خود پیاسے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی کی محبت کی شراب کا نشہ ہے. تو میرے پیارے دوستو, اسی لیے اگر کوئی شیخ کوئی اللہ والا اپنے حال کو ظاہر نہ کرے گا اس سے سیکھیں گے کیسے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ جو بات فرمائی کہ شیخ کا ریا اور دکھاوا مرید کے اخلاص سے افضل ہے, کیونکہ مرید کا جو عمل ہوتا ہے وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں ایسا ہوں, اور شیخ کا جو ریا اور دکھاوا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک ترغیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی پر ایسے فدا ہو. تو اس میں نیت اپنے لیے نہیں, اللہ تعالی کی رضا اور خوشی شامل ہوتی ہے, اس سے عمل کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اگر شیخ اپنے احوال کو چھپائے گا اور مرید پر منکشف نہ کرے گا, اپنے شاگردوں کو نہ بتائے گا, وہ کیسے سیکھیں گے؟ اس لیے علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ اور مفسرین نے, محدثین نے, مصنفین نے, اللہ والوں نے اپنے حالات کو ذکر کیا. اس سے دوسروں کے لیے ایک عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے, ان حضرات کا دستور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی تعریف بیان فرمائی, اگر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف نہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی معرفت کیسے ملتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی. کیا فرماتے ہیں؟ کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, کہ اللہ وہ ہے جو سکینہ نازل فرمانے والا مومنین کے دلوں پر. لِيَزْدَادُوا ایمانًا مَعَ ایمانِهِمْ, تاکہ ان کا جو ایمان موجودہ ہے اس ایمان موجودہ میں زیادتی ہو اور ترقی ہو, اور ان کا ایمان ناقص ایمان کامل سے تبدیل ہو جائے. یہ سکینہ نازل فرمانے والے, ابھی اللہ تعالی نے اپنی تعریف فرما دی. سکینہ کیا چیز ہے؟ میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں, السکینت ہی نور. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رولمانی کے اندر اس تعریف کو لکھا کہ السکینت ہی نور, سکینہ ایک نور ہے. یستقر فی القلب, جو کہ دل میں استقرار پا جاتا ہے, یعنی دل میں ٹھہر جاتا ہے. جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں استقرار حمل ہوتا ہے, اسی طرح سے استقرار نور کا نام سکینہ ہے, جو دل میں ٹھہر جاتا ہے. السکینۃ یا نور یستقر فی القلب, دل میں ٹھہر جاتا ہے. اب کیسے پتا چلے کہ کسی کے دل میں سکینہ اور نور ہے کہ نہیں؟ اس کی دو علامات کو ذکر کیا کہ پہلی علامت تو یہ ہے کہ یہ شخص صاحب سکینہ ہے کہ نہیں,
صاحب نور ہے کہ نہیں؟ اس کے دل میں سکینہ اور اس کے دل میں نور ہے کہ نہیں؟ کیسے پتا چلے؟ اس کی دو علامتیں فرمائی. کیا فرماتے ہیں؟ اس کی پہلی علامت تو یہ ہے کہ یثبت بہ توجہ الی الحق. چونکہ نور کا مرکز عرش اعظم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے, تو نور کا مرکز اللہ کی ذات ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے دل میں نور ہوگا تو اس کے دل کا توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گی. جیسے مثال ہے کہ قطب نما کی جو سوئی ہوتی ہے اس سوئی کے آخر میں تھوڑی سی مقناطیس کی پالش کر دیتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس سوئی کا جو مرکز ہے وہ قطب شمالی نارتھ پول جو کہ مقناطیس کا مرکز ہے اس سوئی کی توجہ اسی طرف رہتی ہے. لہذا اگر اس قطب نما کو تھوڑا سا گھما دیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سوئی کیسی تڑپنے لگتی ہے. بس یہی عالم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں, جس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکینہ عطا فرماتا ہے اور نور عطا فرماتا ہے, اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی فکر کرتا ہے, ہر وقت اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. خواجہ عزیز حسن مقذوب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق مریدوں میں سے, انہوں نے حضرت سے ایک سوال کیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو آپ لوگ فرماتے ہیں, اللہ والے یہ بات فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام بھی کریں اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لگا رہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف دنیا کے کام بھی کریں اور ایک طرف دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لگا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں؟ اللہ والوں کی شان یہ کہ اتنی مشکل مشکل باتیں مثالوں سے سمجھا دیتے. ملومت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, خواجہ صاحب ایک بات بتائے, اس زمانے کی ایک مثال دی حضرت نے, فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں گھڑا یعنی وہ برتن گھڑے میں پانی بھرتی ہیں, کنویں سے تالاب یا ندی وغیرہ سے, تو جب گھڑا بھرتی ہے تو ایک گھڑا بغل میں ہوتا ہے اور ایک گھڑا سر پر ہوتا ہے, اور اپنی ساتھی سہیلی سے باتیں کرتی بھی جاتی ہے, اور وہ جو گھڑا سر پر ہوتا ہے اس گھڑے پر ہاتھ نہیں ہوتا, وہ سر پر رکھا ہوا ہے ایک بغل میں دبایا ہوا ہے اور ہاتھ ہلاتی ہی جا رہی ہے اور اپنی ساتھیوں سے ہم جولیوں سے باتیں بھی کرتی جا رہی ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ اب وہ گھڑا سر پر کیسے قائم ہے جبکہ وہ عورت بغل میں دوسرا گھڑا اور اپنی سہیلی سے باتیں کرنے میں اتنی مشغول کہ ہنس بھی رہی ہوتی ہے, ہنسی مزاق بھی ہو رہا ہے اور سفر بھی ہو رہا ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کیسے ہے؟ تو خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میری تو سمجھ میں نہیں آیا, فرمائیے. فرمایا خواجہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ عورت کہ گھڑا سر سے نیچے گر جاتا ہے, تو جس کے گھر سر سے گھڑا نیچے گرتا ہے وہ کہتی ہے ہائے بہن میرا دھیان اس گھڑے سے ہٹ گیا تھا. تو آپ دیکھیے ایک عورت جس کے بغل میں گھڑا اس کے سر میں گھڑا سر پر گھڑا اور وہ اپنی سہیلیوں سے ہنسی مذاق کر رہی ہے باتیں کر رہی ہے, اس باتوں کے درمیان اس کا دھیان اوپر والے گھڑے کے ساتھ ہوتا ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ جب ایک عورت کا دھیان گو کے ہنسنے اور باتیں کرنے کے درمیان اس گھڑے کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ والوں سے یہ کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ایسا دھیان نصیب فرما دے کہ ان کی آنکھیں ان کی زبان ان کے ہاتھ ان کے پاؤں دنیا کے کام میں مشغول ہو اور ان کے دل کا دھیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول.
فرمایا اس میں کیا تعجب ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرما رہے ہیں. اور اس زمانے کی ایک موٹی سی مثال سمجھیے, آسان سی. یہاں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں اکثر کی جیبوں میں موبائل ہوگا, صحیح نا جناب؟ گھبرانا مت, نکلواؤں گا نہیں, کیونکہ آج کل تو یہی عالم ہوتا ہے نا, موبائل نکالو. اب وہ موبائل کی گھنٹی بند ہے, صحیح ہے جناب؟ وہ جیب میں رکھا ہوا ہے, کسی کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کس کے پاس موبائل ہے, آپ نے مجھے بتایا نہیں, مجھے معلوم نہیں, گھنٹی بند ہے. لیکن اس دوران کتنی مرتبہ فون بھی آتا ہے اور پیغامات ایس ایم ایس کے میسیجز بھی آتے ہیں. اب وہ موبائل بالکل خاموش پڑا ہوا ہے, کوئی تار نہیں, کوئی رابطہ نہیں, کچھ نہیں, لیکن اس کے دل میں جو وہ سم لگی ہوئی ہے قلب کے اندر اور اس موبائل کے اندر, اس سم کی وجہ سے اس کا رابطہ نیٹ ورک کی وجہ سے نیٹ ورک کے ساتھ ہے. اب وہ موبائل بظاہر خاموش ہے, لیکن جیسے ہی کوئی فون یا ایس ایم ایس آتا ہے وہ فوراً اٹھ جاتا ہے, اور صاحب موبائل کو پتا چل جاتا ہے, وہ بظاہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے کہ فون آیا, کہ یاد آیا کہ بیوی نے کہا تھا جمعہ پڑھ کے جلدی گھر آ جانا. تو دیکھیے ایک موبائل جس کی کوئی حرکت معلوم نہیں ہوتی, خاموش ایسے ساکن پڑا ہوا ہے. اور آپ نے وہ بھی دیکھا نا, آج کل تو ایئرپورٹ میں اور مارکیٹوں میں بھی وہ شیشے لگے ہوئے, آپ قریب جائیں شیشہ خود بہت کھل جاتا ہے. آپ دور سے کھڑے ہو کر سوچیں یار میں جاؤں گا شیشہ کیسے کھلے گا, ذرا دور سے کھڑے ہو کر عقل لڑائے تو شیشہ نہیں کھلے گا نا. اور مشاہدہ یہ کہ چلیے چل جائے شیشہ کھل جائے گا. کیوں؟ اس کے اندر ایک سینسر لگا ہوا ہے, اس سینسر کی وجہ سے وہ جو حس ایک لگی ہوئی ہے وہ حساس اتنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آتی ہے فوراً دروازہ کھول دیتا ہے وہ. تو میرے پیارے دوستو, انسان جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے, ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے دل میں سینسر لگ جاتا ہے, جس سے ایک سم دل میں آ جاتی ہے, جس سے اس کا رابطہ ہر وقت عرش اعظم سے ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود ہی تو اس کو فرما رہے ہیں, والذی انزل السکینتا, در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ سکینہ اور نور خود عطا فرماتے ہیں. جب اس کے دل میں وہ نور اتر جاتا ہے, اب اس نور کا رابطہ اس نور کے ساتھ ہو جاتا ہے, اس خالق کے نور کے ساتھ ہو جاتا ہے, اس نور کی ذات کے ساتھ جو اس کے زمین اور آسمان کا نور ہے, اب اس کا رابطہ ہو گیا. لہذا عالم یہ ہے کہ یہ شخص مسجد میں ہوگا, بازار میں ہوگا, خلوت میں ہوگا, جلوت میں ہوگا, زمین پر ہوگا, آسمانوں پر ہوگا, جہاں ہوگا اس کو یہ فکر ہوگی کہ میں اپنے مالک کو راضی اور خوش رکھوں. لہذا اسی شخص کو صاحب درد دل کہا جاتا ہے, اور اس چیز کو درد دل, اور اسی چیز کو درد محبت, اور اسی چیز کو تعلق مع اللہ کہا جاتا ہے. کہ یہ دھیان, یہ اللہ سے تعلق, اور یہ دل میں فکر, اور دل میں یہ غم, اور یہ دل میں ارادہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے, خوش کرنا ہے, اور ان کو ناراض نہیں کرنا, اسی کو تعلق مع اللہ بولتے ہیں, اسی دھیان کا نام ہے تعلق مع. لہذا وہ اپنی آنکھوں پر, اب وہ کیا کرتا ہے, اس وہ جو اس کے دل میں اللہ کی محبت کا درد ہے, یہ درد اس کی آنکھوں کی نگرانی کرتا ہے. کیسے؟ اب وہ آنکھیں اٹھائی, بھائی کہاں دیکھ رہے ہو, نظر نیچی کرو, یہ تمہارے دیکھنے کی جگہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اب وہ جہاں ریبت آئی, ریبت سننے لگا, اس درد نے اس کان سے کہا, کیا سن رہا ہے بھائی, یہ تمہارے سننے کی چیز نہیں ہے. زبان سے وہ الفاظ نکلے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے رضا اور خوشی کے خلاف ہیں، گالی ہے، جھوٹ ہے، فوراً اس طرح نے کہا کیا بولنے لگے ہو؟ ابھی الفاظ نکلے نہیں ہیں کہ وہ درد اس کو پہلے ہی پکڑ لیتا ہے، کیا بولنے لگے ہو بھائی؟ وہ درد اس کی آنکھوں پر دیکھنے سے پہلے نگہبانی کرتا ہے، کان کو سننے سے پہلے اس پر نظر رکھتا ہے، زبان کو بولنے سے پہلے پکڑ لیتا ہے. سبحان اللہ، گویا کہ وہ ایسا رابطہ ہو گیا کہ دیکھنا اس درد کے ذریعے سے جا رہا ہے، سننا اس درد کے ذریعے سے جا رہا ہے، بولنا اس درد کے ذریعے سے ایک رابطہ اور کنیکشن لگ گیا. نا بجلی آتی ہے، پنکھا بعد میں جلتا ہے، پہلے گھنٹی بج جاتی ہے، کیونکہ اس کو اس رستے پر لگائے کہ گھنٹی پہلے بجے، پنکھا بعد میں جلے. اب گویا نئی وائرنگ ہو گئی. تو میرے پیارے دوستو، اللہ والوں کی صحبت سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی گویا ایک ڈیوائس لگ جاتی ہے، ایک آلہ لگ جاتا ہے. اب وہ آلہ دیکھتا بعد میں، پہلے اس آلے سے گزر کے جاتا ہے. کہ جیسے ایک بیٹری لگ جاتی ہے نا دل میں، اب وہ بیٹری لگ گئی، اب ہر وقت اس کو وہ بیٹری اس کے دل کو دیکھتی بھی رہتی ہے، مانیٹر کرتی رہتی ہے اس کی رفتار کو، اور اگر جو کمی بیشی ہے اس کو. اور ایک اور مثال اسٹیبلائزر کی ہے کہ بجلی پہلے اسٹیبلائزر میں جاتی ہے پھر فریج میں جاتی ہے، بجلی پہلے اسٹیبلائزر میں جاتی ہے پھر اے سی میں جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، اے سی میں کیسے جاتی ہے؟ ایسے جاتی ہے. جب ایسے جاتی ہے تب اے سی چلتا ہے، ایسے ویسے نہیں چلتا. کیسے چلتا ہے؟ ایسے چلتا ہے تب اے سی ہو چلتا ہے. لہذا اب اس اسٹیبلائزر کو دیکھیں، وہ جو وولٹیج کم ہو اس کو پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اگر زیادہ ہو کم کر دے گا. سارا وہ جو اسٹیبلائزر اٹھاتا ہے. اب اللہ والے کی صحبت سے اس کے دل میں بھی ایک چیز لگ گئی. اب دیکھنا کیا ہے؟ وہ دل بتائے گا. خبردار یہاں مت دیکھنا. وہ دل کی جو درد ہے نا، وہ اللہ والوں کی صحبت سے جو آیا، کہے گا خبردار دیکھو، جانے والے مسجد سے نکلنے والے پہلے ہی کہے گا کہ دیکھو جب تم نے مسجد سے نکلنا ہے تو الٹا پاؤں پہلے نکالنا ہے. اب وہ درد اس کو پڑھا رہا ہے، ساری اس کو ہدایات دے رہا ہے کہ تم نے مسجد سے باہر نکلنا ہے، الٹا پاؤں پہلے نکالنا ہے، اور جوتی پہلے سیدھے پاؤں میں پہننی ہے. اب یہ درد اس کو بے چین کر رہا ہے، اس کو ہدایات دے رہا ہے، گویا کہ اب اس کے قلب میں ایک نیویگیشن سسٹم لگ گیا. آج کل تو گاڑیوں میں بھی ہے کہ نہیں سسٹم، گاڑیوں میں لگا ہوا ہے. آپ گاڑی چلائیں، وہ سسٹم خود ہی بتاتا ہے سیدھے ہاتھ مڑو، الٹے ہاتھ مڑو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. کیوں جناب؟ تو ایک نیویگیشن سسٹم گاڑی میں لگ گیا، وہ پوری بتاتا رہتا ہے. اگر غلط جگہ چلے جائے نا تو وہ کیا کرے گا، فوراً نیا روٹ بنا دے گا کہ چلو اب وہاں سے نہیں، اب یوں مڑ کے یوں چلے جاؤ، پھر دوبارہ اسی رستے پر لے آئے گا. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا نیویگیشن سسٹم دل میں لگ جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. کیوں کمپیوٹر والوں کو بلاتا ہے نا، وہ پروگرامنگ کرتے ہیں، ایسے ہی دل میں وہ سسٹم لگ جاتا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے جو دیکھنا ہے وہ اللہ کی مرضی کا دیکھنا ہے، جو بولنا ہے وہ اللہ کی مرضی کا بولنا ہے، جو سننا ہے وہ اللہ کی مرضی کا سننا ہے، جو پکڑنا ہے وہ اللہ کی مرضی کا پکڑنا ہے، جو چلنا ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی کا چلنا ہے. ہر وقت ہوا ہے اس کے قلب پر ایک نگرانی آ گئی، وہ دل پر بھی نگراں بن گیا کہ کیا سوچ رہے ہو، کس کے خیالات پکا رہے ہو بھائی. اور پھر اس سسٹم میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ سسٹم نے کہا کہ اس عورت کو مت دیکھو، نفس کے تقاضے سے مغلوب ہو کر عورت کو دیکھ لیا. اب وہ سسٹم ایک نئی چیز ابھارے گا، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ. وہ سسٹم اس کو مجبور کرے گا کہ دیکھو تم اپنے مالک کی نافرمانی کر رہے ہو. یہ ہے وہ دل میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق کا ڈیوائس لگ جاتی ہے، ایک آلہ لگ جاتا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، کہہ رہے یار یہ کیا حرکت ہے نالائکی کی، کہ تم نے جماعت کی نماز چھوڑ دی، شلوار ٹخنے سے نیچے ہوگی وہ فوراً وہ سسٹم اس کو پکائے گا کہ دیکھو آپ کی جناب شلوار ٹخنے سے نیچے ہو رہی ہے, نگرانی کرے گا ہر وقت. یہ ہے وہ تعلق معلہ, اسی کو درد محبت کہتے ہیں, اسی کو درد دل کہتے ہیں. یعنی دل میں یہ دھیان ہو جائے کہ میں نے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے, اور یہ چیز اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. اور اگر کہیں نالائکی کی حرکت ٹکر ڈالی, اب وہ فوراً کہے گا توبہ کرو, توبہ توبہ کی طرف لگائے گا. سکینہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں, عطا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کی علامت یہی ہے کہ اس بندے کا جس کے قلب کو سکینہ حاصل ہے, کیسے پتا چلے کہ اس کو سکینہ حاصل ہے بھی کہ نہیں, بس جس کا دھیان ہر وقت اللہ کی طرف ہو, تو اس کا مطلب ہے یہ شخص صاحب سکینہ ہے. اور جس کو دیکھا کہ مسجد میں تو بڑا با خدا تقریر روا دعا اور رونا سب ہے زبان سے, لیکن مسجد سے باہر نکلے تو پتہ ہی نہیں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں, اس کا مطلب یہ شخص صاحب سکینہ نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک شخص زبان سے کچھ کہے عمل اس کے خلاف کرے تو اس کو بولا ارے یہ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ارے میاں سب چلتا ہے. یہ شخص اللہ والا نہیں ہے. اور اس کا قلب اللہ تعالی کے اس نور سے خالی ہے جس کو سکینہ کہا جاتا ہے, ایک علامت. اور دوسری علامت یہ ہے, ایک علامت تو یہ ہے کہ اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا, یثبت به توجہ الی الحق, اس کا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا. یعنی مخلوق میں بھی بیٹھے گا تو اللہ کی دیدار خوشی کے لیے بیٹھے گا, جیسے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی ادب, اس کی نظر اللہ پر ہوگی کہ میرے مالک کا حکم ہے. بیوی بچوں اس کے ساتھ مشغول, ان کے حقوق کی فکر, اس میں بھی اللہ کی طرف نظر کہ اپنی بیوی کو خوش کروں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, اپنے بچوں کی تربیت کروں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, اپنے دوستوں میں بیٹھے گا اس میں بھی یہی کہ چلو ہنسی مذاق کرے کسی کی قلب کو خوش کرنے کے لیے, لیکن ہنسی مذاق کی شرط یہ کہ جھوٹ نہ ہو, دل لگی نہ ہو اپریل فول کے نام پر, وہ تو جھوٹ ہے. اپنے مومن بندے کے دل کو خوش کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. سبحان ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں مشکاۃ شریف کی شرح مرقات کے اندر کہ ادخال السرور فی قلب مومن, مومن کے دل میں تھوڑی سی خوشی کا داخل کرنا افضل من عبادت الثقلین, جن اور انس کی جنات اور انسانوں کی عبادت سے افضل. اپنے مومن کے دل میں تھوڑی سی خوشی داخل کرنا, ایسی بات کرنا یا ایسا عمل کرنا کہ جس سے میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے, اور انسانوں کی عبادت سے افضل فرمایا اس کو. کتنی عظیم الشان عبادت ہے یہ. تو سکینہ کی صاحب سکینہ صاحب نور کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ تخلص عن الطائش, قلب طائش کہتے ہیں پاگل کتے کو, قلب طائش پاگل کتا, لا یقصد فی المشی الى سمت واحدا, کہ جب وہ چلتا ہے ایک سمت میں نہیں چلتا, زیادہ جب کتا پاگل ہوتا ہے نا وہ یوں چلتا ہے ایسے, یہ اس کی چال ہے. لہذا کتے کی چال بتاتی ہے پاگل ہو گیا. اور یہی چال بندے کی چال بتاتی ہے پاگل ہو گیا, اس کے دل میں سکون نہیں ہے, اس کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. اور وہ حرکت کیا ہے کہ چلے گا ایک سمت میں نہیں چلے گا, جیسے ہم لوگوں کا مزاج ہے نا, کیسے چلتے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی حسین کو دیکھو ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو, یہ پاگل پنے کی علامت ہے, اس کو پاگل کتا کہا گیا. میں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں بھائی، ایسے ہی کیا دیکھ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاشق کی چال بتا دی کہ اللہ کی عظمتوں کے سامنے دبے ہوئے چلتے ہیں. اس کو کہیں نہ کہیں فکر ہو رہی کہ کہیں مجھے کوئی حسین نظر آ جائے، اس لیے یوں بھی دیکھے گا، یوں بھی دیکھے گا، یوں بھی. اور پھر ایک ایک خصوصیت اور بھی ہوتی ہے، وہ کیا؟ چلتے چلتے کیا کرتے ہیں؟ اب میرے تو بال نہیں ہے، مجبوری ہے. یہ ایک نیا اسٹائل ہے، یہ بھی جیسے کتا جو ہوتا ہے نا چلتے چلتے، آپ دیکھیں کتا چلتے چلتے کبھی یہاں کھجلی کرے گا، کبھی ٹانگ سے ادھر کھجلی کرے گا. تو یہ بھی کتے کی صفت ہے کہ یہ چلتے چلتے کبھی یہاں مار دیا، کبھی یہاں مار لیا. تو یہ آدمی کی علامت ہے کہ اس کے دل کو سکون حاصل نہیں ہے. اور بے سکونی کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک کام نہیں کرتا، آج یہ کام کر لوں، کل وہ کام کر لوں، کسی نے بتایا کہ آج کل اس کام میں بڑا فائدہ ہے وہ بھی کر لو، اس میں فائدہ ہے وہ بھی کر لو. لہذا آپ دیکھیے ہمارے ہاں چھٹی کا دن آتا ہے یا شام کا وقت آیا، کیونکہ بے چین ہے نا، سکون کی تلاش میں چارپائی ہوٹل میں جا کے بیٹھ جاؤ. اب لہذا ہوٹل ایسے بنائے پرانے اسٹائل کے، دیسی اسٹائل کے ہوں، گاؤں کی طرح، لہذا جس میں چارپائی ہوٹل ہو، جس میں پورا گاؤں کا ماحول بنایا جائے، دیہات کا ماحول، جی وہ بڑا اچھا ہوٹل ہے کہ جی دیسی ماحول بنایا. اصل میں بےچارے سکون کی تلاش میں. اسی سکون کی خاطر سے کبھی وہاں کھانا کھانے جاتے ہیں، کبھی وہاں کھانا کھانے جاتے ہیں، کبھی لانگ ڈرائیو پہ چلو. لیکن میرے پیارے دوستو، ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے غموں کو بھول گیا، لیکن غم تو اپنی جگہ رہتے ہیں نا. لہذا وہاں تک گیا، بھول گیا، واپس آیا، غم پھر لگ گیا. کہ اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہوتی ہے. ایک آدمی کے پاس ایک گدھا تھا، وہ نمک کا تاجر تھا. یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا، نمک کا تاجر کے پاس گدھا تھا. وہ اپنے گدھے پر دو من نمک لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے لے کر جاتا تھا. تو اس کے رستے میں ایک ندی پڑتی تھی، بارش کا زمانہ تھا، پانی کی تیزی تھی. تو گدھا جو ہے وہ پانی میں جا رہا تھا تو اس کا پاؤں پھسل گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ پانی میں گرا تو سارا نمک بہ گیا. اب وہ جو گدھا جو ہے وہ باہر نکلا تو ہلکا پھلکا مالک نے پڑھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، نقصان ہوا اس نے انا للہ پڑھ لیا. اس نے کہا چلو بھائی کیا کریں. اگلے دن اب گدھے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پانی میں پھسلنے سے میں ہلکا ہو جاتا ہوں. اگلے دن مالک نے دو من نمک پھر لادا، نمک لاد کر چلا، ندی آئی، گدھے نے وہیں پھسلا، باہر نکلا، ڈھنچو ڈھنچو خوشی کے مارے کرنے لگا. اب مالک نے سوچا چلو بھائی ہو گیا ہوگا، انا للہ پڑا، پھر اللہ کے چلو بھائی نقصان ہے اب کیا کریں. گدھے کو تو مزہ آ گیا، اس نے تیسرے دن بھی یہ حرکت کی. مالک کو کچھ شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اس نے کہا اس گدھے کا علاج کرتا ہوں. اس نے اگلے روز کیا کیا کہ جب چلا تو گدھے کے اوپر روئی لاد دی. اب گدھا تو گدھا ہے نا، اس نے اپنی عقل اور اپنی فہم سمجھ کے مطابق وہی پانی میں وہی حرکت کی کہ اپنے پاؤں پھسلایا، پانی میں تو گزارا چل گیا. جب پانی سے اب ہوا پانی میں گرا تو روئی نے پانی کو چوس لیا اور جذب کر لیا. اب جب پانی سے باہر نکلا تو روزانہ تو دو من وزن ہوتا تھا، چار من ہو گیا. تو میرے مرشد فرماتے کہ مالک نے گدھے کے کان میں کہا کہ بیٹا تو گدھا ہی ہے، گدھا بن کر رہا ہے. تو ہمارے سکون کا بھی یہ عالم ہے کہ ہم لوگ ٹی وی سے، فلموں سے، ان حسینوں کے چکر سے، دور دور جا کر کھانا کھانے سے، اس سے مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم سکون حاصل کریں.
تو میرے پیارے دوستو ہمارے دل کو جو سکون دل اللہ نے بنایا اور قاعدہ یہ ہے کہ جو کمپنی جو چیز بناتی ہے اس کی خصوصیات کو سمجھتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جب دل بنایا تو اللہ جانتے ہیں اس دل کو سکون کیسے ملے گا. وہ سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اپنی اطاعت اور فرما برداری میں رکھا ہے. لہذا ہم جو گناہوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے سے, تو ہماری مثال اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کے پیٹھ پر روئی لاد دی, اب اس نے پانی میں ڈبکی لگائی کہ وہ میرے اوپر سے گر جائے گی, لیکن جب ہم پانی سے باہر نکلتے ہیں تو اس گدھے کی طرح جو پاؤں مزید بھاری ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پر اللہ کے عذاب کا بوجھ اور لگ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بے چینی ہمارے غموں میں ہماری پریشانیوں میں کمی ہونے کے بجائے اور اضافہ ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے پانی میں بڑا مزہ آتا ہے. مثال ہے گناہوں کی میرے دوست, یا گناہوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرنے کی. اگر جس کے قلب میں سکون ہوگا اس کی دو علامتیں, سکینہ اور سکون اور نور, کہ اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا اور اس پاگل پنے سے نجات حاصل کر لے گا. لہذا یہ آدمی اپنی تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو جائے گا. جس کے قلب کو سکون ہوگا نا وہ آدمی تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو جائے گا, اور جس کے قلب میں سکون نہیں ہوگا اس کو پوری دنیا بھی دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی مثال دی نا کہ ایک وادی سونے کی دے دیں تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, کہے گا اور ایک اور وادی ہونی چاہیے. یہی عالم ہوگا کہ اس کے پاس دنیا کی کمی نہیں ہوگی, لیکن بے سکونی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اپنی اس دنیا پر راضی نہیں ہوگا. یہ علامت ہے اس بے چینی بے سکونی کی. اور اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کی علامت یہ ہے کہ یہ شخص چٹنی روٹی پر بھی, چٹنی روٹی بھی اس کو مثل بریانی معلوم ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی, والذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین, کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں پر سکینہ نازل فرماتا ہے. اور یہ سکینہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے. ارے بیٹا, ہاں ذرا ایسے, ماشاء اللہ. اللہ کی یاد سے, سبحان اللہ. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں ذکر کرتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا, تو میرے مرشد نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کر کے سکینہ کا جہاز تو آ جاتا ہے, لیکن بد نظری کر کے اپنے دل کو تو کہیں اور بھیج دیا. جہاز آ گیا, ایئرپورٹ ہی نہیں ہے. جہاز تو آ گیا, ایئرپورٹ ہی نہیں ہے. جہاز کہاں اترے گا؟ یا ایئرپورٹ تو ہے, اس میں اندھیرے ہیں. زبان سے تو ذکر ہے, دل میں غیر اللہ ہے. زبان سے ذکر, دل میں غیر اللہ, دل میں اندھیرے. سکینہ کا جہاز آ گیا. لہذا اخبار میں اکثر خبر آتی ہے کہ روشنی کی کمی کی وجہ سے جہاز فلاں علاقے سے واپس آ گیا, اتر نہ سکا. کیوں جناب؟ اخبار سے خبر ہوتی نا. تو میرے پیارے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے ہمارا ذکر ناقص ہونے کی وجہ سے وہ جو دل ہمارا موجود نہیں ہے, کیونکہ سکینہ کا جہاز اترے گا ہمارے دلوں پر. اب دل ہی نہیں ہے, وہ دل کہاں ہے؟ حسینوں کے پاس. جمعہ پڑھنے میں آتے ہوئے یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے جو بد نظری کرتے ہوئے آ رہے ہیں, یا بھی انٹرنیٹ پر جو کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں, تو اپنا دل تو وہیں چھوڑ کر آ گئے. بد نظری کرتے ہوئے آ رہے ہیں, عورتوں کو لڑکوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ دل تو وہیں چھوڑ آیا, اب ذکر کے بعد عبادت کے باوجود قلب کو سکون نہیں ملے گا. اس لیے اپنے دل کو واپس لے کر آئے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر, توبہ کر کے دل کو صاف کرے اور واپس لے کر آئے. پھر دیکھے, میرے شیخ فرماتے تم ایک دفعہ اللہ کا نام لوگے تمہارا دل نور سے بھر جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو سکون عطا فرمائے, ہمارے قلوب کو اپنی محبت, اپنے نور اور تعلق سے بھر دے.
اور اس کو ذریعہ بنا دے ہمارے ایمان کو کامل کرنے کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, اس سے ناقص ایمان کامل ایمان ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو سکون عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں دنیا کا چین عطا فرما, آخرت کا بھی چین عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ آپ کی فرما برداری کی جو ہماری چین اتری ہوئی ہے, اپنے کرم سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما کر ہماری اس چین کو بھی اپنی محبت کے راستے میں گامزن فرما دیجیے. اور یا اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. اور یا اللہ اپنی رضا اور خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رضا بالقضاء, آپ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا قرب اور تعلق کے خاص سے ہماری جانوں کو منور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. اور اب تقوی کی حیات, اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما. ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اپنے اختیار کے قابل بنا کر یا اللہ تعالیٰ 100% ہم سب کو ہر گناہ سے